پرچم اسلام ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام, اس پروگرام میں بالترتیب الحمدللہ سورتوں کا تعارف یہ سلسلہ جاری ہے اور 29ویں پارے میں سورۃ الحاقہ تک یہ مکمل ہوا. آج ہم سورۃ المعارج, اس کے حوالے سے کچھ پس منظر اور اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین پر آج گفتگو کریں گے. یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 79 نمبر پر ہے. یعنی قرآن مجید نزول ہوتا گیا قرآن مجید فرقان حمید. اب ایک ترتیب ہے ترتیب تلاوت اور ایک ترتیب ہے ترتیب نزول. ترتیب تلاوت اور ترتیب نزول یہ دونوں ایک ہونا یہ ضروری نہیں. نزول تو آیتیں ہوتی گئیں حسب حال, لیکن ترتیب تلاوت مراد یہ ہے کہ جو لوح محفوظ پر ترتیب تھی اسی کے مطابق صحابہ کرام علیہ مردوان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محفوظ رکھنے یاد رکھنے کا جو تلقین اور حکم ارشاد فرمایا اور وہ ہے ترتیب تلاوت. سبحان اللہ, یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا حسن ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور یہ محفوظ ہے. اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. تو 29ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے اور اس کے دو رکوع ہیں اور اس کی کل آیتیں یہ 44 اس کی آیتیں ہیں. سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. قرآن مجید کی اکثریت جو صورتیں ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں تو ان کو اسی نسبت سے مکی صورت کہا جاتا ہے. معارج کا معنی ہے بلندیاں, اور چونکہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر معارج کا کلمہ یہ لفظ موجود ہے, اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المعارج ہے. مکی صورت ہے تو اس کے مرکزی جو مضامین ہوتے ہیں, کیونکہ مکی صورتوں میں عام طور پر توحید, رسالت اور بالخصوص آخرت کے حوالے سے, قیامت کے حوالے سے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے حوالے سے ان کا بڑا تذکرہ موجود ہے. اس میں بھی چونکہ قیامت کے حوالے سے اور اس عذاب کے حوالے سے وہ ذکر موجود ہے اور اس میں بھی وہ موجود ہے, اور بالخصوص جو کفار مسلمانوں کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات طرح طرح کے کرتے کہ اگر یہ قیامت نے آنا ہے تو پھر کب آنا ہے, اگر کوئی عذاب نے آنا ہے تو پھر کب آنا ہے, تو طرح طرح کے سوال, تو اللہ پاک نے ان کے جوابات بھی اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی ارشاد فرمائیے. چنانچہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے, اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں. اب اس آیت مبارکہ اس کے شان نزول میں پس منظر میں مختلف اقوال بیان کیے گئے. ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کفار نے یہ سوال کیا کہ یہ عذاب کن پر آنا ہے اور یہ کب آئے گا, اس کے حقدار کون ہیں, تو جب اس طرح کی مختلف سوالات کیے تو اللہ پاک نے یہ جواب دیا اور اللہ پاک نے ان آیتوں کو نازل کیا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ, کہ جب ایک سوال کرنے والے, ایک مانگنے والے نے یہ مانگا, یعنی گویا کہ اس عذاب کو طلب کیا اور یہ سوال کیا اس کا, تو اس کے جواب میں اب یہ طرح طرح سے ہے. سَأَلَ یعنی سوال کرنا اس طور پر بھی ہے, مانگنا بھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے لیے کہا کہ ان پر عذاب نازل ہو تو اس وقت یہ اس کے جواب میں بھی یہ آیتیں ہیں, اور ایک قول یہ ہے کہ جو سورہ انفال کے اندر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو پھر آسمانوں سے ہم پہ عذاب نازل کر، تو اس عذاب مانگنے والے کے جواب میں یہ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب کفار نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کب آنا ہے عذاب، عذاب کب واقع ہوگا، تو یہ جو سوال کیا تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ جب سوال کیا کسی نے کہ وہ عذاب واقع ہونے والا ہے تو آپ ان سے فرما دیں کہ وہ کافروں کے لیے وہ واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمائے من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے، فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کے مقدار 50,000 سال ہے، یعنی جس ایک دن کے مقدار 50,000 سال۔ یہاں جو معارج ارشاد فرمایا گیا، بلندیوں کا مالک، اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ معارج ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں، کون چڑھتے ہیں؟ ملائکہ اور روح، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام، یہ اسی کی طرف، یعنی ان بلند مقام اور مراتب پر فائز ہوتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو ان انعامات کے طور پر اللہ تعالیٰ خاص ان بلندیوں والے مقام پر انہیں فیض فرمائے گا، یعنی اچھے اعمال کی وجہ سے جو قرب الہی حاصل کریں گے، اللہ کے قرب کو حاصل کریں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی اس سے مراد کہ جنت کے بہت عظیم مقام پر وہ ہوں گے، اور اس کی کئی روایات احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا یہ فاصلہ ہے، اور فردوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے، پس تم جب اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، یعنی اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا بے شک اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے والوں کو دیکھیں گے، یعنی جو ان سے اوپر ہوں گے ان کو بالا خانوں والوں کو دیکھیں گے، جیسا کہ وہ اس روشن ستارے کو دیکھتے ہیں جو مشرقی یا مغربی افق میں ہوتا ہے، یعنی اتنا دور بھی ہو تو اسے نارمل لوگ آرام سے ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیونکہ اہل جنت کے درمیان فضیلت کے درجات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کے منازل ہیں جن میں وہی صرف ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، رسولوں کی تصدیق کی۔ اب یہاں پر دونوں طرح کی یہ ڈیٹیل اور تفصیل بھی بیان فرمائی گئی، یعنی فرشتے چڑھتے ہیں اور روح امین یعنی جبریل امین، یعنی اس مقام پر جہاں وہ اللہ پاک کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں اور پھر وہ لے کر اترتے بھی ہیں۔ اب اس کو ایک اور شان فرشتوں کی یہ دیکھیں کہ اللہ نے انہیں کتنی طاقت عطا فرمائی، وہ طاقت اتنی عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی زمین سے، یعنی زمین کے نیچے سے اگر اس مقام تک پہنچنا چاہے، تو یہ جو کہا ہے 50,000 سال، ایک تو یہ کہ قیامت کے دن کے بارے میں یہی ہے، اور اگر کوئی یہ ویسے ہی چڑھنا چاہے تو یہ 50,000 سال لگ جائیں اسے وہاں تک پہنچتے ہوئے، لیکن یہ فرشتے اللہ کے وہ ہیں جن کو اللہ نے اتنی نورانی اور خوبصورت یہ طاقتیں عطا فرمائی کہ یہ لمحے بھر میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ اب اور ایک قول یہ جو 50,000 سال اور 1,000 سال کے بارے میں بھی ہے کہ بعضوں کے لیے وہ 1,000 سال ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ ارشاد فرمائے جسے ہم دنیاوی اعتبار سے جتنا وقت لگتا ہے، کفار کے لیے قیامت کا دن سخت ہوگا، اور جتنا دنیا میں 50,000 سال یا 1,000 سال یہ گزر گئے تو اتنا ہی وہ وقت انہیں محسوس ہوگا، ورنہ قیامت کا دن دن ہے، یعنی وہ ایسا نہیں کہ وہاں بھی سورج نکلے گا، غروب ہوگا، رات آئے گی، یہ ہوگا، نہیں، وہ ایک دن ہی اتنا لمبا ہوگا، لیکن ایمان والوں کے لیے وہ دن بڑا ہی سہل ہوگا، آسان ہوگا، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومنوں پر، ایمان والوں پر وہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جیسے ایک نماز کا بھی وقت گزرا، ایک نماز جس میں دنیا میں پڑھتا تھا یا اس سے بھی کم، وہ ان کے لیے بڑا ہلکا ہوگا. اللہ ہمیں دنیا میں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے کہ قیامت کے دن وہ دن ہمارے لیے بھی ایسا سہل ہو جائے، ہلکا ہو جائے. اللہ ہمیں عافیت سلامتی اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین. اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، قیامت کے دن ان کفار کی جو حالت ہوگی جو اگلی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، کہ وہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہوں گے نا، تو وہ اس کا حال چال نہیں پوچھیں گے، اس سے کچھ نہیں پوچھیں گے، بلکہ وہ تمنا کریں گے، طلب کریں گے کفار کہ کاش ہماری اولادیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، یہ سب کچھ بھی اگر فدیہ لے لیا جائے اور اس سے چھٹکارا مل جائے، ہمیں اس قیامت کے دن سے اور اس کی جو ہولناکیاں ہیں اس سے چھٹکارا مل جائے. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں جن کے ساتھ آدمی سب کچھ گویا کہ ان کے لیے قربان کرتا تھا، آج وہ اس کے لیے طلب کر رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کہ یہ بھی چلا جائے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لا يسأل حمیم حمیما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا، وہ ان کو دکھائے جا رہے ہوں گے، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے اپنے بیٹے دے دے اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا کنبہ جو اسے پناہ دیتا تھا، اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے. یعنی کہ وہ کہے کہ یہ سب کچھ اس کا بدل ہو جائے اور مجھے اس سے بچا لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے، کلا انہا لوا نزاعت للشوا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال کھینچ لینے والی، کھال کھینچ لینے والی. یعنی کافروں کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ جتنا کچھ بھی تم کہہ رہے ہو کہ فدیہ آج ہو جائے اور اس کے بدلے میں وہ عذاب سے بچ جائے، نہیں، وہ دوزخ کے عذاب سے پھر بچے نہیں پائیں گے. اور کئی اور مقام پر بھی اللہ نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا. ایک جگہ فرمایا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب کے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور حدیثوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمی سے، یعنی ان کفار سے، ان جہنمیوں میں سے ایک جہنمی سے فرمائے گا کہ اگر سارا کچھ یہ ساز و سامان تمہیں دے دیا جائے اور تم فدیے میں دے کر اس سے چھوٹ جاؤ، تو وہ کہے گا ہاں میں یہی کروں گا کہ سب کچھ وہ فدیے میں دے کر میں چھوٹ جاؤں. تو فرمایا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے سے مطالبہ بڑا تھوڑا کیا تھا، وہ تھوڑا تھا مطالبہ، اور وہ اتنا ہی تھا کہ شرک نہ کرو، اللہ کے نبی اور رسولوں پر ایمان، یعنی جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرو. تو دنیا کا مطالبہ وہ تھوڑا تھا، وہ تم نے نہ مانا، وہ تم نے نہ مانا. اور ناظرین اکرام، یہ سخت سے سخت ایسے عذابوں کو بیان کیا گیا. اور یہ جو فرمایا نا کہ وہ کھال کھینچ دینے والی، تو کھال ایک دفعہ ادھڑ گئی، چلی گئی، تو یہ ختم نہیں ہونا، جہنمیوں کے لیے ہوگا کہ نئی کھال پھر بن جائے گی، پھر بن جائے گی. یعنی وہ اسی عذاب میں گرفتار رہیں گے، اسی عذاب میں. آج دنیا میں وقت ہے، جب دنیا میں آدمی کے پاس سب کو ٹھاٹ باٹ ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، شاید میں نے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ رہنا. یعنی انسان وہ اس طرح کے تصورات ہیں، اور اگر مرنے کے تصورات بھی ہیں، عقیدہ بھی ہے، لیکن اس کی ظاہری زندگی ایسی بتا رہی ہوتی کہ یہ تو سمجھتا ہے سب کچھ ہے میرے پاس. آج دنیا میں بھی کوئی بیماری آ جائے نا اور مجھے مرض لگ جائے، دو دو چار چار مہینے بعد ان کی شکلیں، ان کے چہرے، ان کے جسم دیکھنے والے ہوتے کہ یہ کیسے مرض میں مبتلا ہو گیا، اللہ اکبر. اس لیے کبھی بھی یہ اپنے مال کی، جسم کی، اور اپنے حسن کی، خوبصورتی کی، اس پہ کوئی گھمنڈ نہ کرے، اس پہ کوئی خود کو وہ نہ سمجھے کہ یہ بس میں ہوں اور مجھے یہ ملا ہوا سب کچھ، چلا گیا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ہو جائے گا. اسی صورت میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. اللہ اکبر. بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے. بے صبرا بھی ہے اور حریص بھی ہے. جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے, اور جب اسے بھلائی پہنچے تو بہت روک رکھنے والا ہو جاتا ہے. بہت روک رکھنے والا مطلب یہ ہے کہ جب اسے برائی پہنچ جاتی ہے, کوئی اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں, مالی کمی پہنچتی, بیماری ہے, پھر بے صبرا ہو جائے گا, پھر گھبرا جائے گا. اور جب سب کچھ اللہ دے دے, خیر, بھلائی, مال, صحت, سب کچھ, تو پھر وہ مال کو ایسا روکے رکھے گا, پھر آگے خرچ نہیں کرے گا, اللہ کی راہ میں نہیں دے گا, جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں خرچ کرے گا. تو انسان کی یہ کیفیت بیان کی. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. تو حرص والے انسان کو, بے صبرا انسان, یہ سب کچھ بیان کیا, مگر کچھ کا استثناء فرمایا, الا المصلین, مگر وہ نمازی, الذین هم علی صلاتہم دائمون, جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے. یعنی اوورآل انسان بے صبرا ہے, حریص ہے, مگر چند نماز کی پابندی, یعنی فرائض نماز پابندی سے ادا کرنے والے. نمبر دو, اپنے مال سے واجب صدقات نکال دینے والے. انصاف کے دن یعنی قیامت کی تصدیق کرنا, اللہ کے عذاب سے ڈرنا, شرم گاہوں کی حرام کاری سے حفاظت کرنا, امانت اور عہد کی حفاظت کرنا, صدق اور انصاف کے ساتھ گواہی پر قائم رہنا, نماز کی حفاظت کرنا, یہ وہ اوصاف ہیں جو اگلی آیات میں یہ بیان کیے گئے کہ جن کا استثناء کیا گیا. ورنہ انسان یہ ہے, یہ اوصاف والے ہیں, تو وہ انسان بڑے اچھے انسان ہیں. اب وہ اوصاف والی آیتیں اللہ پاک فرماتا ہے, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگنے اور اس کے لیے جو محروم رہے, یعنی جو لوگ سائل کرنے والے, جن کے لیے سوال حلال ہے, اور وہ جو محروم ہیں مال سے, ان کا حق ان کے اموال میں کہ یہ انہیں ادا کرے. تو یہاں بطور خاص وہ حق زکوٰۃ کا حق ہے, کہ لوگ اس کو بھی روک کر بیٹھ جائیں, وہ زکوٰۃ کا حق بطور خاص یہاں پر بیان کیا گیا. اور یہ سخت سے سخت وعیدوں کو, بلا وجہ سوال کرنے والے کو, جن کے لیے سوال حلال نہیں, ان کی وعیدوں کو بیان کیا, اور روکنے والوں کے لیے بھی وعیدوں کو بیان کیا. ایک حدیث ہے, یہ دیکھیں کیا فرمایا, ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے, فقیر ہرگز بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں میں. سن لو, ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا, ان کو دردناک عذاب دے گا. اور ایک روایت میں قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہوگی, محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہوگی, یعنی محتاج فقیر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے, یا اللہ ہمارے لیے جو حق رکھا تھا وہ ان کے مال میں رکھا تھا اور انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے وہ حق ہمیں نہیں دیا, اور ظلمن وہ ہم سے روک کے رکھا ہے. اللہ کیا ارشاد فرمائے گا, مجھے اپنی عزت جلال کی قسم, تمہیں میں اپنا قرب دوں گا اور ان کو دور رکھوں گا, ان کو وہ قرب نہیں دوں گا. مزید اگلی آیات میں جو ارشاد فرمایا, والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں, اپنے اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں, یہ بھی ایک وصف ہے, خوبصورت ہے کہ آدمی بے خوف نہ ہو جائے, دل میں خوف بھی ہو, یعنی اس کی زندگی امید اور خوف دونوں کے درمیانی کیفیت میں ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور بے خوف بے باک یہ نہ ہو جائے, بے باک یہ نہ ہو جائے, اسے ڈر بھی ہو, اسے خوف بھی ہے, اسے ڈر بھی ہے, یعنی وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں بہت نیکوکار, میرے اعمال بہت زیادہ, میں نے بڑی نیکیاں کر لیں. حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگی کو وہ اپنے سامنے آئیڈیل رکھے کہ وہ نیکیاں کرتے تھے اور اتنے عظیم مراتب پر تھے, مگر اللہ کے ڈر سے روتے نہیں تھے, کیا بے خوف ہو گئے تھے؟ نہیں, بلکہ وہ تو کوئی درخت کٹ رہا ہے تو وہ کہتے تھے, تمنا کرتے, کاش ہم کوئی درخت ہوتے, چڑیا کو, پرندے کو دیکھا تو ہم کوئی پرندہ ہوتے, کہ جن سے, جن کو کوئی فکر نہیں کہ آخرت کی, اعمال کی, حساب کتاب کی, ہم تو آزمائش میں مبتلا کیے گئے کہ ہم سے آخرت میں یہ سب کچھ پوچھا جائے گا. تو امید بھی ہو اور خوف, یہ دونوں کی کیفیات میں آدمی رہے. آگے فرمائے, ان عذاب ربهم غیر مأمون, بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. جو عذاب ہے نا, تو اس میں آدمی پھر خوف میں رہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے ناظرین اکرام. یعنی آدمی اعمال بھی بجا لائے جیسے کرنے کا حق ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بے خوف نہ ہو جائے, عذاب سے بے خوف نہ ہو جائے, اللہ سے رحمت کی امیدیں بھی رکھے اور ڈر بھی لگتا رہے. پھر ان اعمال میں بھی تو چونکہ غلطیاں واقع ہو جاتی, خطائیں ہو جاتی ہیں, تو وہ یہ ڈرتا رہے اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے کہ یہ عمل تو کر لیا لیکن اب اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتا رہے, ڈرتا رہے. یہ وصف حضرات صحابہ کرام علی مردوان, ہمارے اسلاف بزرگوں کے اندر یہ نمایاں وصف پایا جاتا تھا. آج ہمارے اندر اس کا فقدان ہے, اور یہ شیطان انسان کو بڑا ایسا بنا دیتا ہے کہ نہیں نہیں بہت کچھ کر لیا, ساری نمازیں بھی پڑھ لی, نفل کام بھی کر لیے, صدقہ بھی کر لیا, بے فکر ہو جاؤ. نہیں, یہ شیطان ایسا ہے کہ جو بے خوف کرتا ہے, مگر قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دل میں یہ وہ خوف پیدا ہونا چاہیے, وہ خوف کی کیفیت پیدا رکھنی چاہیے. اور اگلا ایک وصف جو بیان کیا, اچھے لوگوں کا جو وصف بیان قرآن میں بیان فرمایا, اچھے مسلمانوں کا جو وصف بیان کیا, والذین هم بشهاداتهم قائمون, اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے, وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے, یعنی اپنی گواہیوں پر وہ ایسے قائم رہتے ہیں کہ نہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور نہ کسی کی وجہ سے گواہیوں کو چھپا دیتے ہیں. رشتہ دار آ گیا, دوست ہے, تو اب کچھ ہیلے بہانے یوں سوچنا یا جھوٹ ہی بول دینا یا جھوٹیاں گواہیاں دے دینا, کہیں حقیقت نہیں پتا لیکن جھوٹی گواہی دے دینا, یاد رکھیں ان کی بڑی وعیدیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے اپنی جگہ سے, مگر یہ کہ اللہ اس کے لیے جہنم لکھ دیتا ہے. تو جو جھوٹی گواہی دیتے کسی کے حق میں, جھوٹ بول دینا, جھوٹی گواہی دینا, یہ ناظرین اکرام بالکل قطعاً غلط اور ناجائز, اور ان کبیرہ گناہوں میں بھی اسے شمار فرمایا گیا ہے. تو اس لیے جب گواہی کا موقع ہو تو بھی سچی گواہی دی جائے, اور اس میں کوئی پاسداری, کوئی رو رعایت اپنے دوست احباب رشتہ دار کسی کے نہیں, بس اللہ کے لیے اس سچی گواہی کو جو کچھ ہے وہ بول دیا جائے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جھوٹے گواہ خریدے جاتے ہیں, عدالتوں میں باقاعدہ پیش ہو جاتے ہیں, قرآن اٹھا لیتے ہیں, قرآن اٹھا کر وہ بیان دے دیتے ہیں. الامان الحفیظ, ایسے لوگوں کو مرنا نہیں, مرنا ہے. وہ کتنا دنیا میں رہیں گے, کچھ نہیں رہ پائیں گے, کوئی عرصہ دنیا میں یہ نہیں گزار پائیں گے. ہم ان سے بڑے بڑے جو بڑے منصب اور عہدوں والے تھے وہ بھی چلے گئے, انہوں نے بھی چلے جاتے. اس لیے اس دن کی تیاری کے لیے آج اگر اس طرح کے کام سے توبہ طائب ہوں گے فابیہا, ورنہ ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. اللہ پاک ہم سب کو اچھے مسلمان والے جو اوصاف ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ایسے اوصاف ہیں, جو ایسے اوصاف ہیں جن سے بچنا ہے, جو برے اوصاف ہیں قرآن جن کی مذمت بیان کر رہا ہے, ان سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو